مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ صاحب، مشرق وسطی دنیا کا وہ خطہ ہے جو دور قدیم ہی سے مختلف نوعیت کے تنازعات اور تصادموں کا شکار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت دور قدیم کا ذکر کرنا تو مقصود نہیں ہے، تاہم مختصراً 1902 میں اس وقت سے حوالے دیں گے جب سلطنت سعودی عرب کو متحد کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا، جس کے بعد جنگ عظیم اول اور دویم، ترکوں کی جنگ آزادی، عراق کرد تصادم، فرینکو سیرین وار، برطانیہ کے خلاف عراق میں بغاوت، مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں مختلف نوعیت کی بغاوتیں اور شورشیں، پھر 1934 کی سعودی یمن جنگ اور 1946 کی ایرانی بغاوت، 1948 کا عرب اسرائیلی تصادم جو آج بھی جاری ہے، جس کے بعد 1952 کا مصری انقلاب، پھر 1953 کی ایرانی بغاوت، 1958 کا لبنانی بحران، عراقی انقلاب، موصل کی شورش، 1975 سے 1990 کی لبنانی خانہ جنگی، 1978 کا کرد ترکی تصادم، 1979 کا ایرانی اسلامی انقلاب، 1980 سے 1988 کی عراق ایران جنگ اور 2009 سے 2015 کے درمیان جنوبی یمن کی بغاوت، 2011 کی شام کی خانہ جنگی جو تاحال جاری ہے، اسلامک اسٹیٹ اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کی کارروائیاں عرب اسپرنگ کے بعد، مصر، لیبیا اور دوسرے عرب ملکوں کی صورتحال، شام کی خانہ جنگی کے اثرات لبنان، ترکی اور اردن وغیرہ پر، پھر بحرین کی شورش، اور اب یمن میں ہوتی باغیوں کی کامیابیوں کے بعد سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کا ان کے خلاف اعلان جنگ اور بمباری۔ صرف 1902 کے بعد ان تصادموں میں مرنے والوں کی تعداد مشرق وسطی میں لاکھوں تک پہنچتی ہے، اور آج بھی اگر نظر ڈالی جائے تو مشرق وسطی کے کسی کونے میں آپ کو امن کی وہ صورت نظر نہیں آئے گی جو دوسرے پر امن خطوں میں ہو سکتی ہے، اور پھر ان تصادموں میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے مفادات اور ان مفادات کے پیش نظر ان کی باہمی چپقلش اور دخل اندازی، اور مستقبل میں بھی اس جلتے ہوئے خطے میں سکون کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم ان وجوہات پر گفتگو کے علاوہ جو ان تصادموں کا سبب بنی، یہ بھی اپنے ماہرین سے پوچھیں گے کہ حالات کو تبدیل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔
تو سامعین، یہ ہمارا ایک مختصر سا تعارف جو ہم آج کے پروگرام کے سلسلے میں کروا رہے تھے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات تو موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کا، اوریجنلی وہ یہاں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن سے تعلق رکھتے ہیں، اور پروفیسر اسماء شاکر خواجہ ہمارے ساتھ ہیں ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، تو میں آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے کہ یہ جو میں نے 1902 کے بعد سے ایک بہت بہت مختصر سا خاکہ دیا ہے مشرق وسطی کی صورتحال کا، یہی خطہ تھرو آؤٹ تاریخ کے پورے ادوار میں کیوں یہ اس قدر خانہ جنگیوں کا سبب بنا رہا ہے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ عظیم اول کے بعد بہت سے ممالک وجود میں آئے، ان سے اس سے پہلے تو یہ آٹومن امپائر کا سب حصہ تھے اور اس کے بعد وجود میں آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی نو آبادی نظام کے تحت رہے ہوں یا دوسرے آپ کا نظام چلا رہے ہوں، تو پھر آپ کے جو اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈھانچے نہیں بنائے جاتے۔ جب یہ ملک آزاد ہوتے ہیں تو یہ ایک جدوجہد کرتے ہیں کہ ہم حالات کے مطابق تبدیلی لائیں، اداروں کو ہم تبدیل کریں، اور اسی کشمکش میں بہت سے ممالک پھنس کر رہ جاتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا سا تو وہ اس میں تبدیلی لے آتے ہیں لیکن باقی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ویکیوم جب بن جاتا ہے، خلا بنتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ منظم جو قوت ان کے معاشروں میں ہوتی ہے یعنی کہ فوج، وہ آ کے قابض ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے تقریباً تمام ممالک میں دیکھا۔ اگر تو وہ معاشرے ٹرائبل ہیں یعنی کہ قبائلی ان کا نظام، ان کی بنیاد ہے، تو پھر وہ قبائلی بنیادوں کے اوپر جو فوج بھی ہے یا اس کا سربراہ ہے وہ حکومت کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے جس طرح سیریا نہیں تھا, مصر نہیں تھا, سول سوسائٹی بھی وہاں پہ تھی, تو وہ پھر ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ فوج بیوروکریسی کو ساتھ ملا کر حکومت کرتی ہے, اور جو اصل چیز ہے, جو اصل عوام ہیں, ان کے حالات کے مطابق یا ان کی خواہشات کے مطابق ادارے نہیں بنتے. پھر جب بددلی پھیلتی ہے, جیسے ہم نے 2011 میں دیکھا, ایک تو وقت یہ بھی تھا اس سے ذرا پہلے کہ بالکل نا امیدی ہو چلی تھی اس خطے سے, کہ عوام بالکل ہی کچلے گئے ہیں, ان میں کوئی شعور ہی نہیں ہے. اور یہ عرب میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایران میں تو انقلاب آ چکا تھا, ترکی کے حالات کچھ اور تھے. تو 2011 میں جو آیا ایک لہر چلی ساری, اس نے الٹ پلٹ کر دی ساری چیزوں کو. اس نے ایجپٹ میں تو وہ انہوں نے جو ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے تو واپس آ کے کاؤنٹر کو کیا, پھر سے فوج قابض ہو گئی. لیکن جو باقی ممالک تھے وہ خانہ جنگی کا شکار ہو گئے, سوائے عراق کے, کیونکہ عراق کا جو سسٹم ہے وہ اس سے پہلے ہی جب امریکہ نے اس پہ قبضہ کیا تو انہوں نے ڈسبینڈ کر دی سب اداروں کو, توڑ پھوڑ دیا, اور پھر وہ نئے ادارے صحیح طریقے سے بنا نہیں سکے, اور اس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی بہت. تو اس لیے جو موجودہ ہمیں صورت مل رہی ہے, اگر ہم اس کو بالکل امیڈیٹ پاسٹ دیکھیں تو وہ پھر عرب اسپرنگ ہی ہے, اسی کی وجہ سے ہوا. دوسرا اس میں فیکٹر, اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں ڈیسٹیبلائز فیکٹر یہ ہوا کہ اس میں جو سعودی کا اور یمن کا ایک نیا سلسلہ نے شروع کر دیا, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سعودی عرب نے اس طرح کی بات کی ہو. اور ابھی حال ہی میں ہم نے سنا کہ انہوں نے جو راکٹ کی بات کی کہ مکہ مکرمہ کے اوپر کیا, جیسے جو کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو یہ تیسری مرتبہ ہے کہ یہ ایک سیاسی اور جو فوجی اختلافات ہیں یا جنگ ہے اس کو یہ سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے پہلے اس میں سیریا میں دیا, پھر بحرین میں یہ دینے کی کوشش کی, پھر یہ اب یمن کی طرف ہیں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو سیکٹیرین رنگ دے کر اور ایک اس کو ایک ٹلٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, سپن دینے کی کوشش کرتے ہیں اصل حقائق کو, جس سے اسلامی دنیا میں اور زیادہ انتشار پڑھنے کا فیصلہ ہوتا کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. ابھی تک تو یہ کامیاب نہیں ہوئے اس سلسلے میں, لیکن یہ افسوسناک ضرور ہے کہ وہ ایسا ملک جہاں پہ اسلام کے کا ایک اس کو محور ہونا چاہیے, اور اسلامی جو اتحاد ہے اس میں ان کو اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے, وہی ایک باعث بن رہا ہے اختلاف پیدا کرنے میں اور توڑنے میں اسلامی دنیا کو, اور وہ بھی سیکٹیرین بیسس کے اوپر, بجائے اس کے وہ اصل جو معاملات ہیں ان کی طرف وہ دیکھیں. یا وہاں پہ ایک غریب ملک ہے یمن, سب سے غریب ترین مشرق وسطی کا ملک ہے, اس کو بجائے کہ آپ ان کے ساتھ جو بات چیت کر کے تصفیہ کریں اور اس ملک کی امداد کریں اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, اس کو مزید تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب وہ اتنا زیادہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا ہے آلریڈی, اور بھی اگر زیادہ ڈیسٹیبلائز ہوا تو یہ اس کا ملبہ سعودی عرب کے اوپر بھی پڑے گا, کہ وہ بھی وہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک تھوڑا سا ہمیں اب کچھ امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے. اگر ہم عراق کو ہی دیکھیں تو وہاں پہ بھی موصل کی جنگ جب ختم ہوگی اور عراقی اس پہ فوج قبضہ کر لے گی تو پھر ایک قسم کا بحران تو ختم ہو جائے گا, لیکن دوسرا بحران کے کردوں کی وہاں پہ کیا حیثیت ہوگی نئے عراق میں, اور ان کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا پورے سیٹ اپ میں, وہ البتہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا.
اس
طرح شام میں اگر جنگ بند ہوتی ہے, وہاں پہ ایک فریق حاوی ہو جاتا ہے جو نظر آ رہا ہے ہو رہا ہے, چاہے وہ روس کی مدد سے ہے, ایران کی مدد سے ہے, جس مدد سے بھی ہے, لیکن وہاں پہ بھی نیا ڈھانچہ اور نیا جو معاملات ہیں وہ بنانے میں تو آسان کام نہیں ہوگا, بہت مشکل ہوگا.
اچھا.
ایک میں جلدی سے بات کروں آخر میں کہ اگر ہم عرب اسپرنگ کی کامیابی کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں تو یہ کہ شعور لوگوں میں آ گیا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ٹونیشیا ہمیں نظر آتا ہے ایک ماڈل. ٹونیشیا نے بڑی عقل مندی کے ساتھ ان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں بلکہ اخوان المسلمین نے بھی انہوں نے بھی کنسیڈ کیا, وہ پیچھے ہٹے اور دوسروں کو انہوں نے جگہ دی, انہوں نے آگے حکومت سازی میں حصہ لیا ایک بڑے میچور طریقے سے, وہاں پہ خاصی اسٹیبلٹی ہو گئی ہے. دوسرا ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے لیبیا میں, جو ایک زمانے میں بہت ہی زیادہ ڈیسٹیبلائز تھا, یونٹی گورنمنٹ ہے وہ ذرا وہ نہیں ہے, اس میں بیلنس نہیں ہے, اختلافات ہیں بہت سے آپس میں, لیکن وہ آہستہ 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 اسٹیبلٹی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. اور سو یہ دو جو ملک ہیں یہ خاص طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں,
ماڈل نظر آتے ہیں
وہاں پہ. جی وہاں پہ کچھ فائدہ ہوا جو ایرب اسپرنگ ہے اس کا.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر اسما شاکر خواجہ صاحبہ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں تیل کی دولت بھی ہے, وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جب وہ مسئلہ آتا ہے ان کی یونٹی کا, ان کے اپنے مسائل کو خود حل کرنے کا, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مغرب کے یا دوسرے بڑے ملکوں کے یا اپنے اتحادی ملکوں کے احکامات پہ چلتے ہیں, ان کی بات کو مانتے ہیں. اس کا بنیادی سبب کیا یہ ہے کہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, یا یہ ہے کہ وہاں کے جو حکمران ہیں ان کے مفادات ہر چیز پہ تقدم رکھتے ہیں؟
دیکھیے آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, مجھے اس کا جواب جو ہے کچھ کمپلیکیٹڈ ہے.
جی
اس کی کمپلیکیشنز انوالو ہیں اس میں, اس کی وجہ وہاں پہ ویک گورننس ہو سکتی ہے, اس کی وجہ وہاں پہ حکومتوں کے پاس جس کو جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, جب ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو حکومتوں کے پاس انٹرنیشنلی لیجیٹیمیسی کی کمی ہوتی ہے, اس کی قانونی حیثیت کی, ان کو اپنی موجودگی کا جواب چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کیوں. اور اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کئی دیکھے اندیکھے خیالی حقیقی دشمن کریٹ کیے ہوئے, جن کے خلاف نہ صرف اپنے عوام کو متحد بھی رکھتے ہیں بلکہ اپنے ملک اور ریسورسز کو مصروف بھی رکھتے ہیں. تو کئی اس کی کئی وجوہات ہیں, مگر یہ بات تو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے مڈل ایسٹ کے عوام کے لیے, ان کے امن, ان کے سکون, ان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے یہ اتنا فائدہ نہیں دے رہا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 5-10 سال میں تاش کے پتوں کی طرح, ہاؤس آف کارڈز کی طرح مڈل ایسٹ میں حکومتیں, سوسائٹیز گرتی چلی گئی, اور اس کا اور ابھی تک اس پہ کوئی ایسی سول وارز ہوتی چلی گئی, اور ابھی تک کوئی اس پہ کنٹرول ہمیں نظر نہیں آ رہا.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات, ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں یا دہشت گرد تحریکیں آپ کہہ لیجئے ان کو, وہ مسلمان ملک میں, خاص طور پر عرب ملکوں سے, القاعدہ کو آپ دیکھ لیجئے, طالبان کا موومنٹ آپ دیکھ لیجئے, آئی ایس کا موومنٹ آپ دیکھ لیجئے, وہ یہیں سے ابھرتی ہیں. اس کا کوئی خاص سبب ہے, یہ کانفلکٹ آف آئیڈیالوجیز ہے, یا یہ کہ یہ صرف اپنے مفادات کے حصول کا ذریعہ ہے بعض گروپوں کا؟
جی بالکل, آئیڈیالوجی بھی ہے, مطلب ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, سیلفی آئیڈیالوجی ہے ایک خاص قسم کی جس میں صرف اپنے آپ کو ہی صحیح کہا جاتا ہے, اور دوسرے جو تمام ماننے والے ہیں عقائد ہیں اسلام کے اندر, ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے. حالانکہ اگر آپ اسلام کی پوری تاریخ دیکھیے تو وہاں پہ ایک دوسرے کی سے اختلاف بھی رکھتے تھے فرقے, لیکن وہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے, یعنی ان کا احترام بھی کرتے تھے, چار اسکولز آف تھاٹ جو ہیں. لیکن انہوں نے آ کر بیچ میں انہوں نے اپنی ایک نئی قسم کی جو تشریح کی اسلام کی, اور جن کو ہم سلفی کہتے ہیں, یہ سارے وہی ہیں, یہ ان کا سارا سب کا اوریجن وہی ہے. اس لیے اگر امریکہ میں بھی آپ دیکھیے جو بحث وہ ہوئی تھی, اور اس میں کافی کچھ یہ بھی کہا گیا تھا جو سعودی عرب کے اوپر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائی تھی, وہ یہی تھا کہ اوریجن اس کا وہ ہے, آئیڈیولوجیکل اوریجن وہ ہے, اور انہی کی آئیڈیولوجی کی وجہ سے یہ تنظیمیں بن, القاعدہ آپ کہہ لیجیے, القاعدہ کا تو جو سربراہ تھا وہ نجد کا تھا, سعودی عرب کا تھا, اور سعودی عرب ایک زمانے میں اور دوسرے گلف کے ممالک ان کو فائنینس بھی کرتے تھے, اور جو داعش والے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ ان کے خلاف ہو گئے, چونکہ ایک ان کی تشریح جو ہے زیادہ ہی طویل ہو گئی, لیکن ان کا بیس وہی تھا, آئیڈیالوجی ان کی وہی تھی. اب آپ نے یہ اس کا کیا کہ آئیڈیالوجی صرف ہے, آئیڈیالوجی تو ہے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ایک ویکیومز دیکھے ممالک میں اور ان کی حکومت کی کمزوریاں جہاں پہ تھیں, اور تو وہاں پہ انہوں نے ایک سیاسی بھی اپنے عزائم کا وہ ایشو کر دیا, اور ایک خیالی دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا کہ ہم ایک سلطنت بنائیں گے एजेंडा उसका क्या होगा उनको भी नहीं मालूम, उसका किस तरह खदोखाल होगा जो हम खिलाफत बनाएंगे उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई भी तफसील नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नारे हैं और उन नारों की वजह से उन्होंने एक किसान कल्ट होता है, मैं ये कहूँगा कल्ट होता है, उसके कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग उस तरह एस्टेब्लिश नहीं होती, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और बिल्कुल वो एक नैरो किस्म के छोटे से की सोच के साथ वो आके कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं। तो इसलिए इसका आइडियोलॉजिकल भी बेस है और फिर इराक में और शाम में और लीबिया में भी थोड़ा थोड़े पैमाने पर और यमन में भी थोड़े पैमाने पर इन लोगों ने कोशिश की कि हम हुकूमत के ऊपर भी कब्जा करें, यानी कि हम अपनी हुकूमत बनाएं, अपना खलीफा का जिसको वह नाम देते हैं अपने सरबरा का वो भी उन्होंने कायम किया, लेकिन उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सके और उससे ज्यादा वो आगे जा नहीं सके और बिल्कुल जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो इस किस्म की नहीं थी कि कोई पायदार वो सल्तनत बनाने लगे हैं या पायदार को मुल्क बनाने लगे हैं, वो ज्यादा नारों पे ही रही। और लेकिन यकीनन अगर आप इनके लिटरेचर देखिए जिस किस्म की ये बातें करते हैं नेट पे देखिए या दूसरे जो इनका लिटरेचर है वो तमाम का तमाम सऊदी अरब का जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है जो इनके सिलेबस में वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, तो यानी कि उसका ओरिजिन वही है। ये जरूरी नहीं है कि सऊदी जो रूलर्स हैं या बादशाह है वो उसका वो अकीदा हो, लेकिन वहाँ पे जो उलमा का एक तबका है सऊदी अरब में वो बहुत मजबूत है, वो खासा मजबूत है और बहुत असरअंदाज भी होता है बहुत से शाही जो मामलात हैं उन पे भी, तो उनके बिल्कुल उनके साथ लिंक्स हैं और बड़े मजबूत लिंक्स हैं और ये लिंक्स सिर्फ अरब दुनिया तक नहीं महदूद, वो पाकिस्तान में भी हमें नजर आते हैं, वो अफगानिस्तान में हमें अब नजर आते हैं और कहीं कहीं इंडोनेशिया तक में वो नजर आते हैं, चाहे उनका अब असर कम हो रहा है वक्त के साथ लेकिन बहरहाल उनकी मौजूदगी जो आइडियोलॉजी है उनकी वो बिल्कुल उनके साथ मिलती है। पाकिस्तान का तो अभी अब देखिए कि जो हाल ही में 100 इन्होंने लगाई 144 दफा जिसमें पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया, लेकिन एक कल अदम तंजीम जो थी वो प्रो सऊदी जो कि सेक्टेरियन है वो उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ वहाँ पे जलसा किया, ना सिर्फ जलसा किया बल्कि उन्होंने एक वही जो एक इन्होंने बनाया हुआ है कि वो एक रॉकेट आ रहा था मक्के की तरफ उसमें उन्होंने काफिर काफिर के भी नारे लगाए बहुत से और हुकूमत ने बर्दाश्त किए किसी प्रेशर के तहत आके, इसलिए वो थोड़े लोग हैं 200-250 लोग थे उससे ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो उनका आइडियोलॉजिकल जो लिंक्स हैं वो डेफिनेटली हैं और ये सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। मेरा ख्याल बहुत से जो इस्लामिक ममालिक हैं उनको सऊदी अरब को कहना चाहिए कि वो हालात को देखते हुए मामलात को देखते हुए अपने आप को भी जरा सही करें और अपने आप को भी इस एक्सट्रीमिज्म में ना डालें और जिनको ये सपोर्ट करते हैं इस किस्म के ग्रुपों को पूरी दुनिया में उनको भी जरा उनकी इमदाद करनी बंद करें ताकि वो उन माशों में जो अमन आए और इस किस्म की नफरत और बिगेट्री जो है वो इस्लामी दुनिया में ना फैले।
अच्छा हम असल जी मैं जी आप ही से पास आ रहा था, असल में हम आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे इंटरनेशनल इम्पैक्ट का इसका। प्रोफेसर असमा आपसे मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपने भी तस्करा किया और इससे पहले डॉक्टर फारूक हस्ना साहब ने भी अरब स्प्रिंग की बात की थी, जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई है और तीन से में उसके नतायज बहुत अच्छे आए, फिर मिस्र तक बात पहुंची और आगे चलने लगी तो ऐसा लगता था कि जैसे वहां पर हालात अब तब्दील हो रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आप क्या समझती हैं ये अंदरूनी साजिश थी या ये कि हुक्मरानों की ये कोशिश थी मुख्तलिफ मुल्कों की ये पनपने ना पाए, क्या हुआ कि अरब स्प्रिंग एकदम रिवर्स हो गई?
देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अरब स्प्रिंग रिवर्स हो गई, मगर ये मैं जरूर कहूंगी कि जब अवाम ने वहां पे एक कोशिश की कि वह एक हुकूमत लाएं और अपना मुल्क चलाएं और उसके मतलूबा नतीज नहीं निकले, और जैसा कि अमूमन होता है कि जब एक क्रॉस की सिचुएशन होती है उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स अपना फायदा लेने के लिए पंजरे आम फहरा देते हैं, तो अरब स्प्रिंग में जो अवाम ने जो कोशिश की अपने हालात बदलने की उसके नतीजे में वीक हुकूमतों की और बैरून मुल्कों की गैर जरूरी मदाखलत की वजह से वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने इस सारी सिचुएशन का फायदा लेने की कोशिश की। इसकी वजह से सिचुएशन ऐसी रही कि शाम तक उसके जमरात मिले। अब इस वजह से आवाम ने ये सोचा कि अगर यही सिचुएशन होगी जिसमें हमें दोबारा से ज्यादा बड़े जाना पड़ेगा, फिर हम इस स्टेटस को अपनी किस्मत समझकर मान जाए। जहां तक आपने ये बात है कि अरब स्प्रिंग रिवर्स हो गया है या मुस्तकबिल में इसके चांसेस नहीं है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि एक खास हद से ज्यादा इस तरह का सेटअप को आपने सारी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सिर्फ इंतखाबी तरीका कार नहीं है। डेमोक्रेसी वैल्यू जिसमें आपके इंसानी हकूक, जिसमें खवातीन के हकूक, सोशल मसावात, जिसमें इंसाफ, ये सारा चीजें डेमोक्रेसी के साथ अटैच होती है। तो ये सिर्फ एक इंतखाबी तरीका कार नहीं है जिसमें आवाम को इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए। शायद उनको अपने मुल्क को चलाने में ओनरशिप भी चाहिए, तो शायद उनको अपने हकूक तहफ्फुज़ भी चाहिए, शायद उनको कहीं ज्यादा इंसाफ मिलता हुआ भी करना चाहिए। तो बहुत सी ये चीजें हैं। और अगर आप देखें आईएसआईएस की बात करें थे आइडियोलॉजी, अगर आप इस तरह इस पॉलिटिक्स को देखें तो आइडियोलॉजी तो सिर्फ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होती है ताकि अपनी एक पावर के लिए, ताकत के लिए, रिसोर्सेज के लिए, अपनी जो भी मसल्ला गैर कानूनी मिशन है उसको जस्टिफाई किया जा सके। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपने हम मिडिल ईस्ट साउथ एशिया में देखें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, बाय नेचर क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्टोरिकली जिसका आपने खुद बड़ा अच्छा बताया शुरू में, तो हमारी तो हिस्ट्री ये है कि हम हमेशा इन मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया इनसे तो रहे हैं बैरूनी हमलावरों से, तो इसलिए जरा ज्यादा इमोशनल भी है और जरा ज्यादा आराम से इनसिक्योरिटी की वजह से एक्सप्लाइट भी हो जाते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये सबसे आसान हथियार होता है या टूल होता है जिसकी मदद आप कम पढ़े लिखे इमोशनल अपने लिए चारे के तौर पे, अपने एजेंट के तौर पे कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक्चुअली आइडियोलॉजी का कोई किरदार है। अगर किसी चीज का कोई किरदार है इस पूरी पॉलिटिक्स में, आईएसआईएस में, तो वो मुझे है पावर शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग। और इन्हीं दो नकात पर अगर आप इनसे मुलाकात करें तो मुझे आई एम श्योर कि आइडियोलॉजी के ऊपर वो पावर और रिसोर्स शेयरिंग और बार्गेनिंग के ऊपर मसला आ जाएंगे। मगर ये गलत तरीका हो, इस तरह करके आप नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रिविलेज नहीं बना सकते।
और प्रेसिडेंट्स कायम हो जाएगी इसके बाद,
इस तरह के सेटअप में,
और उसके बाद प्रेसिडेंट्स कायम हो जाएगी।
हाँ जी, प्लीज आपकी आवाज जरा कट।
मैंने कहा उसके बाद प्रेसिडेंट्स कायम हो जाएगी किस किस्म की?
एग्जैक्टली, क्योंकि वो सोसाइटी फ्रजाइल है, बड़े ऐसे एक मतलब वहाँ पे तमाम अवामिल तो मौजूद है जिसमें अवाम खड़े हो सकते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो वो फिर वहाँ पे कई छोटे छोटे ग्रुप जो कि क्रिमिनल्स भी होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ, वो सोचेंगे कि अच्छा ये कैओटिक सिचुएशन है और इसमें हम अपना फायदा ले सकते हैं, तो हम ऐसे उठ के हम आ जाए। जहां तक आईएसआईएस की बात हुई, अगर आप देखें कि आईएसआईएस एक मुझे नहीं लगता कि उनकी जितो जो है उनका पूरा मिशन और इस तरह वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह वो परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं अपने बारे में, नजरियात कायम करवा रहे हैं हमारे दिमागों में, अपने लिए इमेजेस कायम करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा तो कतई नहीं लगता कि चंद आम से लोग उठे और उन्होंने कहा कि चलो हम हथियार के और तौर पे और मजहब को इस्तेमाल करते हुए आवाम को बेवकूफ बनाए, बल्कि वो खासे पढ़े लिखे, वेल आर्टिकुलेटेड और बिल्कुल समझदारी के साथ वो अपना मिशन और अपने ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। उन मीडिया को उन्होंने वो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं अपना मल्टीप्लायर के तौर पे। और जो मुझे जो चीज करती है कि हम सारे पढ़ी लिखी इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारा पढ़ा लिखा सो कॉल्ड वेल ट्रेन्ड इंटरनेशनल मीडिया, हम सब भी हम हाईजैक हो गए हैं उस इमेज के हाथों जो आईएसआईएस अपना इमेज हमारे जहनों में
पेश करना चाहती है,
बनवाना चाहते हैं।
अच्छा,
यानी कि वो एक टेरर हैं, हमें उनसे डरना चाहिए, वो एक खतरनाक फोर्स है, उनको खत्म करना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत जालिम है। और हमें ये सारे इमेजेस बड़े आराम से आईएसआईएस ایک طرح سے رہی ہے اور ہم سب اسی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں
اور پروجیکٹ بھی کرتے ہیں. جی مجھے اصل میں ایک بریک پہ جانا ہے. میرا اگلا سوال جو ہے مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن یا عرب لیگ, اس کے بارے میں بات کروں ڈاکٹر فاروق اسناد آپ سے, لیکن میں ایک بریک لوں گا اور اس بریک کے بعد پھر میں آپ سے اس سلسلے میں پوچھوں گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, میں میرا سوال آپ سے یہ ہے بنیادی طور پر کہ مسلمان ملکوں نے, خاص طور پر عرب ملکوں نے, جن کے پاس تیل کی دولت بھی ہے, وسائل بھی ہے اور سب کچھ ہے, انہوں نے جو تنظیمیں بنا رکھی ہیں ان کا جو رول ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کانفلکٹ بھی ریزالو نہیں کروا سکتے, تو ان کا مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟
دیکھیے جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں, اگر ہم او آئی سی کی طرف ہی دیکھیں, دوسرا عرب لیگ ہے, اگر اب اکنامک ریلیٹڈ آرگنائزیشن دیکھیں تو اوپیک ہے جس میں زیادہ تر عرب ہیں لیکن اس میں اور ممالک بھی ہیں. تو آرگنائزیشن تو بنی ہوتی ہیں ممالک کی ہی, یعنی کہ ممالک جو ہیں وہ اپنا اپنا جو ان کا مفاد ہے وہ پہلے سامنے رکھتے ہیں. وہ آرگنائزیشنز ایک شخصیت کی طور پر ابھرتی ہیں اور اس میں ممالک کی جو ممبرشپ ہے وہ ذرا نیچے چلی جاتی ہے, جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں میچورٹی بہت زیادہ آ گئی. جس طرح کہ یورپین یونین, جب یورپین یونین کو بات یہ کرتے تھے تو یورپین یونین کے طور پہ بات کرتے تھے, یعنی انڈیویجول ملک نہیں تھے. دوسری جو کامیاب ہمیں ایک مثال ملتی ہے وہ آسین کی ملتی ہے, لیکن یورپی یونین میں بھی ہم نے دیکھا برٹن وہاں سے علیحدہ ہو گیا اور گریس جو ہے وہ بھی ایک اسٹیج ایسی آئی کہ اس کو بھی علیحدہ کرنے کی, اکنامک جہاں پہ بینکرپسی ہوئی اس کو علیحدہ کرنے کا بھی وہ بات کی گئی تھی. تو اسی طرح او آئی سی کا تو ان سے بھی برا حال ہے, یعنی یہ تنظیم ایک اپنی شخصیت نہیں بنا سکی بلکہ یہ تابع ہے مختلف ممالک کے انٹرسٹ کی. اب مختلف ممالک وہاں پہ کون ہیں؟ وہی ہیں جو زیادہ پیسے دیتے ہیں, ان کا وہاں پہ کنٹرول ہے اور وہ صرف اپنے جو نظریہ ہے, جو اپنا ان کا انٹرسٹ ہے, اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں او آئی سی ناکام ہوتی ہے. اور دوسری میں بات یہاں پہ کہوں کہ اگر ہم او آئی سی کا چارٹر دیکھیں تو بنیادی طور پہ شروع میں ہی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ مسلمان ممالک کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اس کو دور کریں, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشترکہ کوئی مسئلہ آئے جو کہ سارے اسلامی ممالک کے لیے کامن ہو, یعنی مشترکہ ہو, تو پھر ہم اس میں کوئی کاروائی کریں گے. جس طرح کہ فلسطین کا مسئلہ جس کے اوپر یہ بیت المقدس اس کے قدس کے شریف کے اوپر یہ بنی تھی جب آگ لگی تھی مسجد میں, تو مطلب وہ کامن چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اگر آپ اور ذرا تفصیل سے اس کو دیکھیے, اس تنظیم کو, تو اس میں بہت سے ضلعی تنظیمیں بھی ہیں جو کہ تعاون کی بات کرتی ہیں ممالک کی آپس میں, لیکن وہ بالکل کاغذوں کے اوپر ہیں, ان میں کوئی ایسی عملی طور پر ہم نے دیکھا. ان کی میٹنگ ضرور ہوتی ہیں, بات چیت ان کی ہوتی ہے, اس میں باتیں کی جاتی ہیں, ایجنڈا سامنے دیا جاتا ہے, لیکن کوئی ٹھوس قسم کی انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں کی. تو اس لیے جب تک یہ ممالک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ تنظیم تو ہم نے تنظیم کے طور پر چلانا ہے اور اس کو جو ممالک کا اثر اس پہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا سیکٹریٹ اس قسم کا ہونا چاہیے, سیکٹری جنرل اس قسم کا ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور وہ اپنے طور پر کاروائی کرے جو اس کا ایجنڈا ہے, جو بھی سارے ممالک نے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اسی طرح چلے گا, کسی کا کوئی ہر ملک جو ہے یا طاقتور ملک ہے, ہر ملک تو میں نہیں کہوں گا, جو وہاں پہ اثر رکھتے ہیں, جو پیسے دیتے ہیں, وہ عرب گلف کے ممالک کی طرف ہیں. تو اب یہ گلف کے ممالک کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے یہ آرگنائزیشن, وہ جب اس کو چاہتے ہیں اس کو موڑ لیتے ہیں ایک طرف, ریزولوشن بھی پاس کروا لیتے ہیں اپنے ممبرس کے خلاف ہی, ان کی ممبرشپ بھی جو ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں جب مرضی چاہے ان کی. اس لیے یہ تنظیم بن نہیں سکی تنظیم کے طور پر. یہ ابھی بالکل لوز قسم کا ایک بس وہ ایک لحاظ آپ سمجھ لیجیے لحاظ کے طور پر اس کو قائم رکھا ہوا ہے. ادر وائز اس کی کوئی افیت نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مؤثر کسی بھی معاملے میں ہوئی.
اچھا پروفیسر اسما, جب ہم دیکھتے ہیں مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں, مثلا شام کی صورتحال ہے, چار سال سے پانچواں سال چل رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. جب یمن کی صورتحال دیکھتے ہیں, کتنی دفعہ وہاں پر سعودیوں کے ساتھ جنگ ہو چکی لیکن کوئی مسئلہ طے نہیں ہوا. لیبیا کی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے, بحرین میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ بتائیے مجھے کہ جب ہم ان حالات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو فیکٹرز نظر آتے ہیں. ایک تو ایران اور سعودی عرب کی جو آپس کی چپکلش ہے اور ان کی رقابت ہے, اور دوسرے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ. کیا یہ دو مسائل اگر حل ہو جائیں, ان کے درمیان کوئی فہم و تفہیم ہو جائے, کوئی مسئلہ طے ہو جائے, تو مشرق وسطی کے خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یقیناً مشرق وسطی میں جو اس ٹائم کانفلکٹ یا تنازع کی جو انٹینسٹی ہے, جو شدت ہے, اس میں تو لازمی کمی واقع ہوگی. اگر اب سچویشن آپ یہ دیکھیں کہ جب اگر سعودیہ اور ایران کے ایک دوسرے سے تعلقات اگر اچھے نہیں ہیں یا وہ ایک دوسرے سے کے ساتھ ان کے تنازعات ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایک تو آپ کہہ دیں گے کہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں, ان کے نظریات مختلف ہیں, ایک مختلف فرقوں کے اسلام پہ کار بند ہیں. دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایز اے تھریٹ پرسیو کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اپنی سالمیت کے لیے خطرہ تسلیم کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم یہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے سے اپنے تعلقات ایسے بہتر کر پائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی سالمیت کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے؟ اور اگر وہ ایسا کر پائیں گے تو یہ یقیناً ان دونوں ملکوں کی حکومتوں کی اور وہاں کے عوام کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیونکہ یہ سچویشن, مگر اس کے لیے اگر میں یہ کہوں گی کہ ایک لمبا راستہ ہوگا جس میں مختلف کانفیڈینس بلڈنگ میئرز کے ذریعے, کیونکہ یہ دونوں ملک اپنی اپنی دانست میں اپنے آپ کو ان اپنے متعلقہ نظریات کا علمبردار اور محافظ بھی سمجھتے ہیں. تو خیر, مگر اس طرح اگر فلسطین اسرائیل کے لیے بھی یہی ہے کہ ان میں اگر آپ کس چیز پہ کمپرومائز, کس چیز پہ ایک دوسرے سے دوستی کریں گے, ایک چیز پہ تو چاروں ملک مجھے متفق نظر آتے ہیں اور وہ ہے میوچل کو ایگزسٹنس, یعنی کہ باہمی ایگزسٹ کرنا ایک خطے میں بغیر ایک دوسرے کو زیادہ تنگ کیے ہوئے. تو وہاں پہ مجھے ایک اسٹیٹس کو کا سچویشن تو نظر آتی ہے, جس میں وہ یہ ملک اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح اگر آپ نے بھی جتنے مسائل کے نام لیے تنازعات, یہ انٹرنل تنازعات ہیں جو کہ ود ان سرٹن باؤنڈریز ملکوں کے اندر ہو رہے ہیں. مگر یہ ملک اگر یہ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کی یہ ایک کامیابی ہے کہ یہ ملک ایک دو ملکوں کے بیچ میں جنگ میں انوالو نہیں ہے پچھلے کئی عرصے سے. آخری جنگ جو دو ملکوں کے بیچ میں ہم نے دیکھی تھی وہ شاید عراق ایران جنگ ہوتی, ایران سوری سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں سرحدی جھڑپیں تو ہوتی ہیں, مگر جنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم
باقاعدہ
وار کا نام دے سکے, اس کو یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ہمیں نظر آتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب جس طرح ہر رستے امن کے رستے پہ جو پہلا قدم ہوتا ہے, تو اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف وائلنس کو اس حد تک نہ لے کے جانا بھی ہوتا ہے جس میں آپ ایک فل اسکیل وار میں انوالو ہو جائیں ایک دوسرے کے خلاف. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ چاروں ملک ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پہ یقین کر لیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ایگزسٹ کرنا ہے اور اپنے مسائل کو حل کر کے ہی ان کی بہتری متوقع ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس جو بھی آپس میں ان کے باہمی تعلقات ہیں, اس وجہ سے یہ ملک اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی ملٹری ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں.
اچھا جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے عارف انصار صاحب نے, یہاں واشنگٹن میں پالی ٹیک کے سینئر ریسرچر ہیں. عارف انصار صاحب, ڈاکٹر فاروق حسنان صاحب اور پروفیسر اسما شاکر خواجہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی جو ہے اور یہ جو ایک جنگ کی صورتحال ہے, مستقل خون ریزی جو ہے, اس کے بنیادی اسباب آپ کے خیال میں, آپ بھی ریسرچ کرتے ہیں, آپ بھی کام کرتے ہیں اس پر, کیا ہیں؟
جی جعفری صاحب، یہ ڈسکشن ظاہری بات ہے اس پہ کافی گفتگو ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کے پروگراموں میں، اور اس میں آج کل جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ روٹ کازز کیا ہیں، اور اس پہ دوبارہ غور ایک طرح سے شروع ہو رہا ہے. یہاں واشنگٹن میں بھی تھنک ٹینکس جو ہیں اس پہ فوکس دوبارہ کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ روٹ کازز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیلی ہے ایکسٹریمزم، اور اس کی جو بھی اب ٹرانسفارمیشن ہے. ظاہری بات ہے جو عموماً استعمال ہوئے ہیں وہ تو یہی ہے کہ عرب اسرائیلی جو مسئلہ تھا، فلسطین کا جو مسئلہ تھا، اس کو کافی حد تک جڑ کہا جاتا ہے جو ٹرانسفارم ہوئی اور بنتے بنتے جو بھی اس کی مختلف شکلیں بنی ہیں اب، اور وہ آئیڈیالوجی جو ڈیولپ ہوئی اس کی گریوینسز کیا ہیں، اس میں جو نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، اس میں جو حکومتوں کی کریڈیبلٹی ہے وہ کس حد تک ہے، وہ کتنی حد تک اپنی سیلف سروائیول میں فوکس رکھتے ہیں، کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں، فیصلے کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی. عرب اسپرنگ کے جو بھی زاویے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن اب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ تین لیول پہ ہمیں اسے اب دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو ٹیکٹیکل لیول ہے جس پہ زیادہ فوکس رہتی ہے، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک لیول ہے جس پہ کم فوکس رہتی ہے، اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو کہ کافی لانگ ٹرم ہے اور اس پہ ہم بہت کم ہی فوکس کر پاتے ہیں، اور وہ بھی پلے آؤٹ ہو رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو ایک پہلی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک بنی تھی فارم ان خطوں کی جہاں پہ یہ وار اگینسٹ ایکسٹریمسٹ لڑی جا رہی ہے، وہ اب شیپ چینج کر رہی ہے. میرے خیال میں کہ اب ہم بالکل اس سٹیج پہ ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہدایات نہیں اچیو ہو رہے، اور کچھ نقشے بدلیں گے، گلوبل ری الائنمنٹ ہوگی، جو پاور ٹسل ہے دنیا کی اس وقت گلوبل ری الائنمنٹ وہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہوگی وہ شاید زیادہ ڈیٹرمیننٹ ہو. ٹھیک ہے آئیڈیالوجیکل لیول پہ ہے مسئلہ، لیکن پھر اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب دوسری جنگ عظیم اور ان کو لڑا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جو اصلی جنگ تھی وہ گلوبل یورپین پاور کی ایک دوسرے کے ساتھ تھی، اور جو یہاں کے علاقے تھے وہ بیچ میں استعمال ہو رہے تھے ایک طاقت کی طرف یا دوسری طاقت کی طرف. اس وقت بھی ایسے گروپس تھے جن کو مختلف نام دیے جاتے تھے، باربیرین، اور جو بھی اس وقت وہ مظالم کر سکتے تھے وہ کر رہے ہوتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داعش یا القاعدہ کا کوئی ان کے ساتھ پیرلل ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے گروپ تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس شکل میں ابھرے ہیں اس صدی میں یا اب جو ہم دور دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور اس میں بھی وہ گروپ اس وقت ٹھنڈے ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ وہ گروپ جو تھے جو اسلامی بنیادوں پہ یا اسلام کا نام یوز کر کے جہاد کر رہے تھے یا جو بھی لڑائی کر رہے تھے قوتوں کے خلاف، وہ اس وقت ٹھنڈے ہوئے جب نیشن سٹیٹ ابھر کے نکل آئے اور ان کی جو میجر گریونسز تھی وہ اس طور سے حل ہو گئیں. تو اب بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کوئی، ہم کہتے ہیں کہ اگر تاریخ ہمیں کیا مثال دیتی ہے کہ یا یہ جو جنگیں ہیں یا جو اب چل رہی ہیں ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ یا اور بھی، وہ اب کس طرح سے ختم ہوگی، تو شاید یہی کچھ ہے کہ ری الائنمنٹ ایک ہوگی، کچھ نئے طریقے کی گورننس ابھرے گی، نئی باؤنڈریز کوئی ابھریں گی، اور وہ اس کے اندر جو ہیں یہ جو مختلف گریوینسز ہیں وہ اس کے اندر ابزارب ہو جائیں گی. اچھا، ماضی میں تو نیشن اسٹیٹ چلو ٹھیک تھا، ایک ایگزامپل تھی، یورپ میں بھی وہ ماڈل ابھر رہا تھا، سب نے اس کو اپنا لیا، امپائر ختم ہو گئی، اور اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ آٹومن امپائر ختم ہوئی، پھر خلافت موومنٹ، اس کے ارد گرد بہت سارے مسئلے تھے. ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ نئی الائنمنٹ کیا ہے، نیا ایسا کیا ماڈل ہے جس کی طرف ہم چلے جائیں. تو ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں ظاہری بات ہے، اور یہ علاقے بھی ٹرانزیشن میں ہیں، لیکن جو حالات ہیں یمن، لیبیا، سیریا، افغانستان، جو بھی جو جہاں پہ یہ چل رہی ہیں مشکلات ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ، لگتا نہیں ہے کہ وہ قابو پا لی جائیں گی، اور یا اگر قابو نہیں پائیں گی تو پھر وہ کس طرف جا رہی ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ رول وہ بن جائے گا کہ عالمی طاقتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے.
ہمیں جوائن کیا ہے ظفر ہلالی صاحب نے پاکستان سے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ظفر ہلالی صاحب، میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا جو موجودہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، خاص طور پر سیریا کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، لیبیا کے حوالے سے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ری الائنمنٹ ہوگا، نقشے تبدیل ہوں گے، باؤنڈری لائنز تبدیل ہوں گی؟ کیا کہتا ہے آپ کا اپنا تجربہ اور آپ کی اپنی نالج؟ لیکن ایک بریک، اور اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی،
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے،
میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
جی جناب ظفر ہلالی صاحب
جی دیکھیے جی پہلے بات تو یہ ہے لیٹس ڈیل ود اٹ کنٹری بائی کنٹری
جی
جتنا تک یمن کی بات ہے جو بھی مڈل ایسٹ میں تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا آدمی ہے مڈل ایسٹ کے افیئرس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یمنی جو ہیں سعودیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مانے کہ میں جب ادھر سفیر تھا اور میں اس وقت تھا جدھر ان کے ریلیشن شپ سعودی اور یمن کے ٹھیک تھے مانے دے ور نیور گڈ مگر ٹالریبل تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یمنی نارتھ یمنی کا جو نفرت تھا سعودی کے بارے میں وہ تو ان کو یہودی کہتے تھے سعودی نہیں کہتے اب اس ملک میں اگر سعودی عربیہ جو سالوں سال سے کچھ نہیں کر پایا اگر اس ملک میں وہ جا کے ملٹریلی انٹروین کرتے ہیں آن دا سائڈ آف دا سدرنرز معاف کریے کیا ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے وہی ہونے والا تھا کوئی امن نہیں آ سکتی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا نفرت بڑھے گی اور وہی ہو رہا ہے اور میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اس نے سعودیوں نے کہ آؤ جی آپ ہمارے ساتھ لڑیں کیوں بھائی ہم پاگل ہیں ہم کیوں جا کے لڑیں یمنیوں کے خلاف یمنیوں نے کیا کیا ہے ہمارے ناٹ الون پاکستان کیا کیا ہے
جی
یہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ تھا کہ سعود امریکنوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کو فیول کرتے ہیں
جو میرا سوال تھا بنیادی طور پر وہ یہی تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں مشرق وسطی میں آئندہ آنے والے ماہ سال میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں
میں تو تبدیلی یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ جتنا آپ انٹرفیئر کرتے رہیں گے اور خاص طور امریکہ امریکہ کا اتنا بیگیج ہے کیوں جاتے ہیں دوسرے ملک میں جب آپ جاتے ہیں انٹرفیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک اپوزیشن کریٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی لوگ آپ سے کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تقسیم ہو جاتا ہے ملک ایک سائڈ دوسرا سائڈ اور پھر روس آ جاتے ہیں یہ چین آ جاتے ہیں یہ وہ
جی.
مانے کہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یو شوڈ ناٹ انٹرفیئر
اچھا
مانے کہ کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فائٹ میں آپ جا کے ایک سائڈ کو چوز کریں لڑیں اور تباہ کر دیں اس ملک میں
اچھا اب ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے یہاں پر اب ہمارے آپ چاروں ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے ہم تھوڑا تھوڑا سا ٹائم لیں گے میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ چاروں سے ہے پہلے ڈاکٹر فاروق اسنات میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ شام کو بھی دیکھ لیجئے یمن کو دیکھ لیجئے بحرین کو کچھ کہیں بھی دیکھ لیجئے جو بڑی طاقتوں کی چپکلش ہے ویسٹرنرس کی بڑی رشیا کی چین کی امریکہ کی برطانیہ کی فرانس کی ان کے اپنے مفادات بھی ہیں تو یہ جو اس وقت مشرق وسطی کی صورتحال ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر فاروق اسنات یہ انٹرنیشنل پیس کو کیا تھریٹ کرتی ہے اور کرتی ہے تو کس حد تک کرتی ہے
انٹرنیشنل پیس کو ڈائریکٹلی تو افیکٹ نہیں کرتی اس لیے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پراکسی وارز لڑتی ہیں وہ کسی کو سپورٹ کرتی ہیں ہاں کبھی کبھی وہ خود آ بھی جاتے ہیں جیسے عراق میں امریکن آئے اور روسی جو ہے وہ شام میں کاروائی کر رہے ہیں امریکن بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بڑے کم عرصے کے لیے ہوتی ہے میں آپ کے ڈائریکٹ ذرا بات کا میں ذرا تھوڑے سے اور مختلف زاویے کی سب بات کروں جو آپ کی شروع میں بات ہے آپ کی ٹیم ہے دیکھیے اس میں میں تو بلیور ہوں بہت بڑا جو ڈیوڈ سن کی کتاب ہے آفٹر دی شیخ دی کمنگ کولیپس آف دی گلف مونارکیز اس کی کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس کی آرگومنٹ ہے جو میں اس کو مانتا ہوں
بہت اچھی کتاب ہے وہ جی بہت اچھی کتاب ہے
جب جی وہ کہتا ہے جب تک یہ مونارکیز ختم نہیں ہوں گی یہ معاشرے سٹیبل ہو ہی نہیں سکتے چونکہ انہوں نے رینٹیئر سٹیٹ بنا دی ہیں یعنی مفادات لوگوں کو دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور اس کے زور کے اوپر انہوں نے نئے طریقے سیکھ لیے ہیں حکومت کرنے کے. پہلے تو یہ تھا کہ جبر کرو مارو, وہ اس کی بجائے جبر بھی کام کرنا ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ مراعات کے اوپر ہیں, یعنی رینٹیئر انہوں نے لوگوں کو اس طرف لگا دیا ہوا ہے. تو اس لیے جب تک ریفارمز نہیں آئیں گے اور وہاں پہ یہ حکومتیں جو مونارکیز رہیں گی اس وقت تک وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکے. دیکھیے ایران کی اور ہم اگر سعودی عرب کی بات کریں, 1979 تک سعودی عرب اور ایران کے بہت اچھے تعلقات تھے, اس لیے کہ وہاں پہ سسٹم ایک جیسا تھا, وہاں پہ بھی بادشاہ تھی یہاں پہ بھی. جیسے ہی ایران نے جمہوریت کی طرف وہ گئے, الیکٹڈ صدر, الیکٹڈ پارلیمنٹ, الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ اور صدر, دیکھیے کتنے وہاں پہ صدور آئے, کیونکہ دو ٹرم سے زیادہ وہاں صدر نہیں بن سکتا. پھر خاتمی تھے, رفسنجانی تھے, ایم ڈی نجات تھے, یعنی کوئی ایک شخص جو ہے وہ 20-30 سال نہیں رہا جس میں کہ وہ تبدیل ہوتے رہے. پارلیمنٹ بھی ان کی اسی طرح ایک مخالف پارٹی کی آ جاتی ہے, صدر کو دوسری پارٹی کا ہوتا ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ اس سے بڑے خوفزدہ ہیں, اس سے خوفزدہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عوام کے اوپر ایک غلط امپریشن پڑ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں قانون سازی میں, یا لوگ منتخب بھی کر سکتے ہیں اپنے رولرس کو. تو وہ ایک جو انسٹیٹیوشنل ڈفرینسز آگے ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے, لیکن اپنے اندر بھی ان کو ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. میں ایک جلدی سے تھوڑا سا پورٹ کروں گا, میں نے صدر اوباما کا انٹرویو دیکھا سی این این کے اوپر, اس نے سوال پوچھا کہ کیا سعودی عرب کو ایران سے خطرہ ہے یمن کے تھرو, تو صدر اوباما نے ذرا ہلکے سے انداز سے کہا, لیکن کہا اس میں میرا خیال ہے کہ اتنا ایران سے خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ان کو اپنے اندر سے ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ریفارمز لائیں, اپنے عوام کو شمولیت کریں ڈیسیژن میکنگ میں, اور الیکٹڈ پارلیمنٹ ہو, ملٹی پارٹی سسٹم ہو, اور تب یہ جا کے معاشرے سٹیبل ہوں گے. اس لیے جب یہ ڈی سٹیبل ہوتے ہیں تو پھر ہر قسم کی مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی اپنے ہمساؤں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اور طریقے سے وہ باہر نکلتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کم سے کم جو گلف کا خطہ ہے اس میں بادشاہت ہی بہت بڑا پرابلم ہے, اور جو نئے انداز سے حکومت کر رہے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی کہ وہ کس طرح انہوں نے عوام کو دبایا ہوا ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی عوام وہاں پہ نہیں آئیں گے, ریفارمز نہیں ہوں گے, وہ ڈیسٹیبلائز ہی رہے گا.
اچھا پروفیسر اسما شاکر خواجہ, آپ سے جو میری گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے خاص طور پر شام میں جہاں پر رشیا اور امریکہ کے مفادات ہیں, یا یمن میں بھی آپ دیکھ لیجئے ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تو کیا یہ کسی بھی اعتبار سے آنے والے ماہو سال میں بین الاقوامی امن کو, انٹرنیشنل پیس کو, ورلڈ پیس کو تھریٹن کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی بالکل, یہ تو ٹرگرنگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں شام کی سچویشن امریکہ کے لیے, رشیا کے لیے, اور شام میں موجود متحرک گروپوں کے لیے. تو کیونکہ یہ ایک جس کو ہم بولتے ہیں یہ ایک خطرناک سچویشن ہے جس میں پوٹینشیل ہے, پرابیبلٹیز ہیں کہ یہ ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے. یہ جس طرح آگ جل رہی ہوتی ہے اور اگر اس کو بروقت نہ بجھایا جائے تو وہ پھیل سکتی ہے, اور رشیا اور امریکہ جس طرح ضرورت سے زیادہ شام کے مسئلے میں انوالو ہو رہے ہیں, سیز فائر بھی کر رہے ہیں, آپس میں ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں, رولز آف گیم بھی طے کر رہے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایک غلط فہمی, کوئی ایک ایگزیجریشن جو ہے اس سچویشن کو دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنا دے. اور ایسی سچویشن میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شام کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں غیر ملکی طاقتیں اپنی ان کے شام کے اندرونی حالات کی کمزوری اور ان کی کم تھوڑی سی نا اہلی اپنے حالات سے نبٹنے کی, اس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ان کے ملک میں عمل دخل دے رہی ہیں. اب اس کی وجہ سے شام میں اس ٹائم سچویشن ایسے ہے کہ آپ نے اگر وہاں پہ امن قائم کرنا ہے اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کس سے کریں, کیا آپ مذاکرات لوکل ایکٹر سے کریں یا آپ مذاکرات انٹرنیشنل ایکٹر سے کریں جو اب شام کے مسئلے میں اپنے انٹرسٹ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ شام کے مسئلے سے اپنے لیے مفادات ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سچویشن ڈیفینیٹلی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے عموماً جو وجوہات ہوتی ہیں جس طرح کہ یہاں پہ अभी भी किसी किसी ने बोला कि जो एक बहुत अरसे तक हुकूमतों का चलना आवाम की मर्जी इनकॉर्पोरेट ना होना अपने मुल्क की गवर्नेंस से, क्योंकि फिर आवाम ये समझते हैं कि हम इस मुल्क को चलाने में स्टेक होल्डर नहीं है और इस मुल्क के साथ वाबस्ता रहने में हमारा कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो अपने लिए अप स्टेक्स और अपना फायदा तलाश करने के लिए फिर इस तरह के ग्रुप और ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, और जब फिर अपने घर में मसाइल हों और आपस में इस तरह की लड़ाइयाँ हों फिर गैर मुल्क की ताकतें भी जरूरत से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना सिर्फ होती है बल्कि उस मुल्क के उस जलती हुई आग में ये कोशिश करती है कभी से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली रशिया और अमेरिका ने अगर अपने इस इंटेंसली इंटेंस जिसको कहते हैं शिद्दत फिर अपनी रवैये को शाम में तर्क ना किया या इसको माइल्ड ना किया इसको हल्का ना किया तो डेफिनेटली सिचुएशन इस तरह ब्लो अप हो सकती है कि वो एक ज्यादा खतरनाक दुश्मनदारी का शिकार हो जाए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब आप जंग या इस तरह का कोई अमल शुरू करते हैं तो एक दफा जब आप शुरू करने के बाद इसका मोमेंटम और इसकी इसकी स्पेस को कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होता, क्योंकि आप जिन ग्रुपों को हथियार दे रहे हैं आप जिन ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं अपने अफगानिस्तान के हालात देखिए तो आप कैसे अब शाम से उन ग्रुपों को कैसे डीवेपनाइज करेंगे, शाम में अमन कायम करना होगा तो वहां पे कैसे डिसआर्मामेंट डीवेपनाइजेशन करेंगे सोसाइटी की, वहां पे सोसाइटी में लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए क्या इंसेंटिव देंगे, क्या रीबिल्डिंग करेंगे और कहाँ से शुरू करेंगे जिस हद तक हालात वहां पे चले गए हैं, और फिर आप जब वहां से बैकआउट करेंगे तो जितना पैसा और जितना एनर्जी ये बड़ी ताकतें शाम के हालात को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए लगा चुकी है तो वो इतने नुकसान और घाटे से कैसे वहां से बाहर निकलेंगे, तो सिचुएशन डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब रीजनल पॉलिटिक्स या पहले जब कॉम्प्लेक्स होती है जब इंटरनल पॉलिटिक्स में रीजनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और कॉम्प्लेक्सिटीज और भर जाती है जब इंटरनेशनल एक्टर्स भी आके उस मसले से अपना फायदा लेना चाहते हैं, जिसमें हमें पता है कि शाम के मसले में रीजनल इलाकाई ताकतें भी उस मसले को अपने हक में या अपने लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिशमंद थी और उन्होंने कोशिशें भी की, मगर फिर अचानक जब इंटरनेशनल एक्टर्स आए तो फिर वो उनके सपोर्टर्स बन गए और इस तरह वो ग्रुप्स बना के पोल्स बना के कोल्ड वॉर स्टाइल में एक दूसरे के साथ स्कोर्स जो है सेट करना चाह रहे।
आरिफ अंसार साहब आपका इनपुट, आपने ग्लोबल रीअलाइनमेंट की भी बात की है तो क्या ये ग्लोबल रीअलाइनमेंट आपके ख्याल में मशरक़ वस्ती की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके एतबार से होगा, उसके उससे हासिल होने वाले मफादात के तहत होगा या इसकी कोई और वजूहात होंगी?
नहीं मिलेंगे जाहिर साहब, इसके ये सारी चीजें उसमें मिक्स अप हैं, जैसे आपने कहा कि रीजनल डायनेमिक्स है, ईरान सऊदी अरब की अपनी चपकलिश है, उसके अंदर शिया सुन्नी वाला जो चल रहा है वो अलग एक एक वेरिएबल है, साथ तीसरा ऑब्वियसली ग्लोबल पावर टसल है वो भी इसमें मिक्स हुई हुई, और साथ फिर एक्सट्रीमिज्म जो एक ग्रुप्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स वो किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ या यूज हो रहे हैं, ये सब चीजें इसमें मिक्स हुई हुई हैं। लेकिन अब वो क्या आप कहते हैं कि ठीक किस तरह से होगा जो जिस तरफ जा रहे हैं वो हम डिस्कस कर
जी
हैं, तो अगर हमने तारीख से कोई सबक मिलता है तो वो यही है कि जब मेजर पावर्स के दरमियान फैसला हुआ और उन्होंने एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ किया या एक ताकत हार गई एक जीत गई और फिर उसके मुताबिक जो थे ये दूसरी जो चपकलिशें थी वो सेटल डाउन हुई। अब जिस तरह बात हुई कि बादशाहती जो मोनार्कीज हैं इस इलाके में तो वो तो वही उनके वो जो परदादा थे वही तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ पे जो फैसले हुए जिस तरीके से तकसीमात हुई वो मोनार्कीज आई और वो मगरब के साथ मिलके चलाती रही जो हुकूमतें थी। दूसरी तरफ साउथ एशिया में एक फर्क सेटअप हुआ, पाकिस्तान में कायद आजम साहब आए उन्होंने लिबरल सेटअप उनके साथ बातचीत करके ट्रांसफर ऑफ पावर हुई नए मुल्क बने। अब जो सूरत हाल जिस हद तक डिस्टर्ब हो गई है उसके बाद कौन सी ताकतें जो हैं उभरेंगी जो कि टेबल पे बैठेंगी और निगोशिएट करेंगी और किस तरह का स्ट्रक्चर उभरेगा अगर हम इस हाइपोथेसिस को लेके आगे चलें कि वाकई इस तरफ जा रही है तो फिर तो अभी ये इन प्ले है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुर्द भी कह रहे हैं कि हम तो अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करेंगे आगे जाके तो उस लिहाज से जो है वो चेंज है अभी उसको समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें तारीख से कोई एग्जांपल मिलती है तो तारीख से जो एग्जांपल है उस वर्जन में तो यही है कि जो आलमी ताकत ही थी जब उनके फैसले हुए एक दूसरे के साथ उसके बाद फिर रीजनल जो मसाइल थे उन्होंने जिस तरीके से सेटल किए کمپرومائزز کیے اور اس کے مطابق پھر جو تھے وہ باقی کانفلکٹ بھی سیٹل ڈاؤن ہوئے, ایک حد تک ہوئے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی فالٹ لائنز اب دوبارہ ابھر رہی ہیں.
ظفر ہلالی صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ وہاں منارکیز, شخصی حکومتیں, مطلق العنانیت ختم ہو جائے اور عوام کو اختیارات مل جائیں جمہوری عمل کے ذریعے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن انٹروینشن جو مڈل ایسٹ میں اس وقت ہو رہا ہے وہ مونارکی اور ڈیموکریسی اور یہ وہ سب کی بات نہیں ہے. امریکہ تو سیسی کو سپورٹ کرتا ہے, ایبسولوٹ ڈکٹیٹر. امریکہ سعودیوں کو سپورٹ کرتا ہے, کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ. وہ تو الانڈے کے ساتھ تھے, ٹیوجیلو کے ساتھ تھے, پتہ نہیں کس کس ڈکٹیٹر کو اور کوئی میڈ مین کو انہوں نے سپورٹ کیا, اس لیے کہ وہ امریکن انٹرسٹ میں تھا. اب یہ تو بس بھول جائیں کہ یہ مونارکیز ہیں اور ڈیموکریسیز ہیں, یہ وہ, کوئی ڈیموکریسی مونارکی ان کو فرق نہیں پڑتا. جب نیشنل انٹرسٹ انوالو ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں وہ کرنا چاہیے.
نہیں, ہم وہاں کے ریجن کی بات کر رہے ہیں کہ ریجن میں کیا ریجن کے لوگوں کو, اگر وہاں کے عوام کو, وہاں کے ملکوں کے عوام کو اختیارات مل جائیں تو یہ بلڈ شیڈ اور یہ سب کچھ رک سکتا ہے وہاں پر؟
دیکھیے, ان کا جو کوس ہے انٹرنلی ان کو چھوڑ دیں نا, وہ خود ایوالو کریں. اب دیکھیے, صدام حسین تھا, اب صدام حسین شیعہ سنی ڈومیننٹ, شیعہ میجورٹی کو وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا سنیوں کے ساتھ, اور ون ڈے دا ڈے کے مینی ہیو ٹو پے اے پرائز. یہ آپ اس کو ایکسیلریٹ اس پروسیس کو نہ کریں, نہ آپ اس کو ڈیسیلریٹ کریں. لیٹ اٹ happen, let it evolve. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ وہ کرتا, امریکہ کو کوئی خاص انٹرسٹ اور ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بھیج کے یا بمب سپلائی کریں سعودیوں کو اور یہ یو اے ای کو کہ وہ جا کے بےچارے امپاورشڈ یمن پہ بمب کریں. امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ ان دا لارجر کانٹیکس وہ سمجھتے ہیں اگر مسلمان اسٹیٹس ویک ہیں تو پھر اسرائیل جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے.
اچھا, یہ دیکھیں نا ظفر الہی صاحب, رشینز جو ہیں شام میں یہی کر رہے ہیں نا کہ بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں اندھا دھند. تو مطلب میری مراد یہی تھی اس سوال سے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے وہاں کے لوگوں کو, تو وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں.
جی بالکل بالکل, میرے خیال میں اگر روس بھی اگر اس قسم کی کھیل کھیل رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل غلط ہے, اسے مورل میں کہتا ہوں. اور جو روس کر رہا ہے اور جو وہ بم کر رہا ہے ایبسولوٹلی ہاسپٹلس کو اور اسکولس کو, اس لیے کہ وہ دہشت پھیلانا چاہتا ہے آن بہاف آف اسد, اٹس رانگ, اسد ٹو از رانگ. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم سب کو جا کے بم, آپ لوگ امریکہ جا کے یا روس جا کے ان کو بم کریں جو ان کو پسند نہیں ہے, اسد اور یہ نصرہ فنٹ اور اسد جو آئیسس میں, کیا فرق ہے؟ کچھ خاص فرق نہیں ہے. ایک اپنے آپ کو لیگل گورنمنٹ کہتی ہے, ایک اپنے آپ کو گورنمنٹ ٹو بی کہتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے, دیز آر آل پریٹیکس ایکسکیوزز. روس کیا چاہتی ہے؟ اپنی میڈیٹرینین بیس کو سیف گارڈ کرنا چاہتی ہے. روس کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں رہے, اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ روس کو آئسولیٹ اور مارجنائز کرے. ان اے سینس دی کولڈ وار ہیز ری سٹارٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پہ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ جب تک بگ پاورز اپنے فائدے کے لیے انٹروین کرتے رہیں گے, آئی ڈونٹ تھنک یو ول ہیو پیس ان دی ورلڈ.
بہت شکریہ, میں شکر گزار ہوں پروفیسر اسمت شاکر خواجہ صاحبہ کا, جناب ڈاکٹر فاروق حسین صاحب کا, عارف انصار صاحب کا, اور ظفر الہی صاحب کا, کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اور ہمارے انجینئر تھے بابر بل باربر. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.